نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، یہ موضوع تو بہت عرصے سے میرا چل رہا ہے، جو بچوں کی اور اہل و عیال کی اسلامی تربیت سے متعلق ہے. اس وقت بتی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، اور شاید میری آواز بھی سب حضرات تک نہ پہنچے. اس لیے اس موضوع کو تھوڑا مؤخر کرتا ہوں. اگر درمیان میں بجلی آ گئی تو پھر وہی کر دوں گا شروع، ورنہ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو پھر اس تک ہم اس موضوع پر بات کروں گا. آج تو مجھے ایک بات عرض کرنا ہے جو اسی وقت ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے، اور وہ بھی بڑے کام کی بات ہے. قرآن و حدیث کی باتیں سب کام کی ہوتی ہیں، دنیا کے فائدے کی بھی ہوتی ہیں، آخرت کے فائدے کی بھی ہوتی ہیں. دنیا میں بھی ان سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور آخرت میں بھی ان سے سکون و اطمینان حاصل ہوگا. تمام باتیں اور تمام کام ایسے ہی ہیں شریعت کے اور قرآن و حدیث کے. ان میں سے ایک بات اس وقت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت سکون حاصل ہوگا. مومن کی زندگی جو اس دنیا میں ہے، مومن کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے سب ایمان والے ہیں، ورنہ کافروں کا بھی یہی حکم ہے. مومن کی زندگی جو اس کو اس دنیا میں ملی ہے، یہ آزمائش ہے اور امتحان ہے. یہ زندگی جو مومن کو اس دنیا میں ملی ہے، عیش و عشرت کے لیے اور راحت و آرام کے لیے نہیں ملی. خوب سمجھ لیجیے، ابھی قرآن کریم کی آیتیں پیش کروں گا. بلکہ یہ ملی ہے محنت کرنے کے لیے، جد و جہد کرنے کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. دوسرے مختصر لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور درست کرنے کے لیے اس لیے ملی. ایک ملازم ہوتا ہے، ملازمت ہوتی ہی اس کو تنخواہ نہیں ملتی. پہلے زمانے میں تو سال بھر کا وقفہ ہوتا تھا، سالانہ وظیفے اور سالانہ تنخواہیں ملتی تھیں، اور اس زمانے میں ایک مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. ایک مہینے محنت کرے گا اور صحیح محنت کرے گا، تنخواہ کا حقدار ہو جائے گا. نہیں کرے گا، تنخواہ کا حقدار نہیں ہے. یہ محنت جو ملازمت کے دوران ہے، یہ راحت و آرام کے لیے نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں، بلکہ کام کرنے کے لیے، خدمت انجام دینے کے لیے، اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ وہ ملازم، وہ نوکر اور وہ خادم، وہ افسران اور وہ حکمران کہ جن کی ملازمت ہے، اگر وہ کام چوری کریں گے ان کی تنخواہ حلال نہیں، وہ حرام کھانے والے ہیں. اگر انہوں نے اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کی، تنخواہ ان کی حلال نہیں. محنت کریں گے، جتنی محنت کریں گے، جیسی محنت کریں گے، اس کے اعتبار سے ان کو تنخواہ ملے گی. میرا تو کہنے کا مقصود یہ تھا کہ محنت شروع ہوتے ہی، کام شروع ہوتے ہی تنخواہ نہیں ملتی، بلکہ جو وقت مقرر ہے تنخواہ کا اس پر ملتی ہے. ایک کاشتکار ہے، وہ پیداوار حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زمین سے، کیا صرف ارادہ کر لینے سے اس کو پیداوار مل جائے گی؟ آپ ذرا فیصلہ کیجیے، یا اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑے گی، اور وہ محنت بھی لگاتار اور مسلسل ہوگی. وہ چاہے 3 مہینے ہو، 6 مہینے ہو، سال بھر ہو، جتنی بھی محنت ہو، اس محنت کے بعد اس کو پیداوار ملے. جب تک مسلسل محنت نہ ہو اور صحیح محنت نہ ہو، اس وقت تک اس کو پیداوار نہیں مل سکتی. یہی حال ہے مومن کی زندگی کا، جو اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائی ہے، کہ یہ زندگی عیش و عشرت کے لیے نہیں دی، راحت و آرام کے لیے نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ ہم کچھ کام نہ کریں اور سب کچھ ہمیں مل جائے، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ہمیں نواز دیا جائے، بلکہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ جب سے ہوش آیا اور عقل و بلوغ اللہ نے عطا فرمایا، اس وقت سے اب محنت شروع ہوگی، مسلسل محنت ہوگی، اور یہ محنت موت تک رہے گی، اس سے پہلے ختم نہیں ہوگی. ہم خود ختم کر لیں تو وہ اور بات، اللہ کی جانب سے یہ محنت موت تک رہے گی. موت تک کوئی ایسا وقفہ نہیں مومن کی زندگی میں کہ جس میں محنت نہ ہوتی، یعنی آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا کہ وہ محنت کرے، مشقت بھرے، دنیا کے کاموں میں بھی محنت کرے اور آخرت کے کاموں میں بھی محنت کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن کریم میں فرما دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں، یعنی مشقت بھرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے. لیس للانسان الا ما سعى، دوسری جگہ فرما دیا کہ انسان جتنی محنت کرے گا وہ ملے گا اسے، محنت نہیں کرے گا نہیں ملے گا، محنت کرے گا ملے گا، جتنی کرے گا اتنی ملے گا، اتنی ملے گی. قرآن کریم بہت سی آیتوں میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے محنت کرنے کے لیے، دنیاوی زندگی گزارنے میں بھی اسے محنت کرنا پڑے گی، بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے بھی اسے محنت کرنا پڑے گی، بیٹھے بٹھائے کچھ وہاں نہیں ملے گا. محنت کے لیے انسان کو پیدا فرمایا. مومن کی زندگی پوری کی پوری محنت کے لیے ہے، جس کو میں نے امتحان کے ساتھ تعبیر کیا کہ امتحان کے اندر ہے مومن ہر وقت. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں کہ یہ مومن اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتا ہے، آیا اس امتحان میں یہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. اس نے امتحان لینے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اس نے امتحان کے سوالات بھی بتا دیے، اس نے محنت اور مشقت کرنے کے طریقے بھی بتا دیے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ محنت اس طرح ہوگی تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس طرح ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگی. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. آخرت کی طلب کے لیے اور آخرت کا گھر بنانے کے لیے اور درست کرنے کے لیے اس آیت میں 4 شرطیں لگائی ہیں کہ ان 4 شرطوں پر عمل ہوگا تو آخرت بن جائے گی، اور اگر 1 شرط بھی اس میں سے نہ رہی، آخرت کی زندگی نہیں بنے گی، تمام محنت برباد چلی جائے گی. پہلی شرط کیا فرمائی؟
وہ مومن جو یہاں آیت میں آخر میں ہے، ایک تو ایمان والا ہو، مومن ہونا شرط ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن کریم پر، انبیاء کرام پر، ملائکہ پر، یوم آخرت پر، یوم حساب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر اس کے اندر کسی ایک چیز میں بھی کمی آ گئی وہ مومن نہیں. جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے، تو ایک تو کامل ایمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، سب سے پہلی شرط یہ، اس کے بغیر کچھ حاصل نہ ہوگا آخرت میں، دنیا میں مل جائے مل جائے. محنت کرے گا غیر مسلم، غیر مومن، کافر، دنیا میں اس کا فائدہ اس کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں. تو پہلی شرط یہ بتائی کہ ایمان والا، دوسری شرط بتائی من اراد الآخرہ، آخرت کا طلبگار بھی ہو، آخرت درست کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو. اس لیے کہ اگر آخرت کے طلبگار نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، آخرت کیسے بنائے گا؟ آخرت تو اسی دنیا سے بنتی ہے، اس کے لیے کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی. اسی دنیا میں وہ طلب کرے گا آخرت کو تو ملے گی، نہیں طلب کرے گا تو کہاں سے ملے گی. ہر کام کے کرنے کے لیے ارادہ شرط ہوتا ہے، بغیر ارادے کے انسان کوئی کام نہیں کرتا. آخرت کا طلبگار ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہو اور آخرت کا طلبگار ہو. دو شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط بیان فرمائی، وسعا لہا، اور محنت بھی کرے آخرت کے لیے. بالکل صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، راتوں کو سوتے رہیں، دن میں اپنے گپے اڑاتے رہیں، نہ اللہ کا خیال، نہ رسول کا خیال، نہ آخرت کا خیال، نہ موت کا خیال، نہ اپنے حساب کا خیال، نہ دنیا سے رخصت ہونے کا کبھی تصور ذہن میں آئے، بس زندگی گزر رہی ہے جانوروں کی طرح. اگر ایسی صورت حال ہے، آخرت کے لیے محنت نہیں ہو رہی، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی آخرت کیسے بن جائے گی. آپ جانتے ہیں، ابھی میں ایک مثال سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ وسعا لہا، اور آخرت کے لیے محنت بھی کرے، آخرت کے لیے کوشش بھی کرے. تین شرطیں ہو گئیں. چوتھی شرط بیان فرمائی، سعیہا، کہ ایسی محنت کرے کہ جو اس کے موافق ہے، مناسب ہے. غلط محنت نہ کرے، صحیح محنت کرے، محنت کا صحیح طریقہ اختیار کرے. اس لیے کہ اگر غلط محنت کرے گا تو محنت تو پائی گئی مگر اس کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، وہ محنت برباد، وہ تمام کوشش بیکار. مناسب محنت ہو، صحیح طریقے سے محنت ہو. یہ چار شرطیں بتائیں اللہ تعالی نے. ایمان والا ہو، طلبگار آخرت ہو، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہو، اور وہ محنت بھی اس کی صحیح طریقے سے ہو. تو فرمایا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان کی یہ محنت مقبول ہے. یہ محنت جو شخص کر رہا ہے، جو مومن کر رہا ہے، یہ محنت ہمارے یہاں مقبول ہے، یعنی ہم اس کی آخرت کو بنا دیں گے. اور یہ تمام محنت جو اس نے دنیا میں کی ہے، اس کے تمام ثمرات آخرت میں ہم عطا فرما دیں گے. یہ مطلب ہے محنت کے مقبول ہونے کا. اس کو ایک مثال سے آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنا ایک مکان بنا لے، اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اپنا ایک مکان ہو، اور یہ ایسی خواہش کوئی ناجائز نہیں، اپنے لیے اپنے مکان کی خواہش بالکل جائز ہے، موضوع صحیح ہونا چاہیے.
کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں دنیا کی زندگی میں.
تو ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنا مکان بنا لوں,
صرف اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اس کو سب سے پہلے تو زمین حاصل کرنا پڑے گی.
مکان بنانے کے لیے زمین اس کو حاصل کرنا پڑے گی, خریدنا پڑے گی.
یہ ہے ایمان کے درجے. اگر کوئی ہوا میں مکان بنا لے وہ بنتا نہیں ہے,
فضا میں کوئی مکان بنائے بنتا نہیں ہے, اس کے لیے ہونا چاہیے زمین.
زمین کے بغیر مکان عادتاً بنتا نہیں.
جیسے ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی, زمین کے بغیر مکان نہیں بنتا.
اس لیے پہلی شرط تو ہے کہ وہ زمین حاصل کرے. زمین حاصل کرنے کے بعد ارادہ کرتا ہے وہ مکان بنانے کا, تو کیا صرف ارادے سے کامیابی ہو جائے گی, مکان بن جائے گا؟ کیا علاء الدین کا چراغ ہے اس کے پاس کہ اس کو رگڑا اور مکان بنوا لیا؟ ایسا نہیں ہے. آپ اور ہم اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اس طریقے سے کام نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لیے صرف ارادہ نہیں, اب محنت کریں. مکان بنانے کے لیے محنت کریں, مکان بنانے کے منصوبے بنائیں, اس پر جو جو مصارف آتے ہیں ان کو مہیا کریں, جو جو چیزیں مکان بنانے میں خرچ ہونے والی ہیں ان کو فراہم کریں. جب یہ سب کچھ ہو گیا, محنت ہو رہی ہے کہ پہلے وہ نقشہ بنوائے, نقشہ بنا کر پھر اس کے لیے میٹیریل اور استعمالی سامان جو کچھ بھی ہے وہ فراہم کرے, اور فراہم کرنے کے بعد محنت کر رہا ہے. یہ محنت اس کی ابھی تک ٹھیک ہے. اگر اس نے وہ تمام سیمنٹ اور گارا اور اینٹیں اور پتھر سب صحیح طریقے سے نہیں لگائے بنیادوں میں اور در و دیوار میں, مکان بن جائے گا؟ اس نے دیکھا کہ سامان پڑا ہوا ہے, بجری بھی ہے, پتھر بھی ہے, سیمنٹ بھی ہے, مکان بنانا چاہتا ہے اپنے پلاٹ پر اور اپنی زمین پر, کچھ نہیں کر رہا, کہہ دیا کہ اسے ڈال دو سڑک کے اوپر, مکان بن جائے گا؟ ہرگز نہیں بنے گا. اب ضرورت ہے اس کی کہ اس مکان کو بنائے اور صحیح طریقے سے بنائے. جب یہ تمام مراحل طے ہو جائیں گے تو اس کا مکان بن جائے گا, جس سے اسے آسودگی حاصل ہوگی, راحت و آرام حاصل ہوگا, فرحت حاصل ہوگی, خوشی حاصل ہوگی. چاہے وہ گئے نہیں, یہی مثال جنت میں اپنے مکان اور اپنے محل بنانے کی, گئے نہیں یہ مثال ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. جنت میں اپنے لیے بہترین ٹھکانا بنانے کی گئے نہیں. ایمان لایا منہ میں, جنت کی زمین ادا ہو گئی, بنیاد مل گئی, کہ اس کے اوپر جتنا تعمیر کرنا چاہے کر لے, برباد کرنا چاہے برباد کر دے. آگے اب اس کی محنت چلی. اگر وہ محنت صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اس کا مکان, اس کا محل, اس کی نعمتیں اور جنت کی تمام انعامات وہاں پر تیار ہو رہے ہیں, وہاں تیار ہو رہے ہیں, مسلسل تیار ہو رہے ہیں. رک جائے گا, کمی آ جائے گی, محنت میں کمی آ جائے گی, ختم ہو جائے گا, پورا نہ بن سکے. ایک بزرگ کا مجھے یاد آ گیا کش, انہوں نے دیکھا کش میں اور مراقبے میں کہ مکان تعمیر ہو رہا ہے جنت میں, بڑا بہترین. اچانک اس کی تعمیر ہو گئی, انہوں نے دریافت کیا ان فرشتوں سے جو مکان کی تعمیر کر رہے تھے کہ کیا بات ہوئی کہ اتنا شاندار عالی شان مکان تعمیر ہو رہا تھا, اچانک کیوں رک گیا؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ جو سامان وہ بھیج رہا تھا تعمیر کے لیے اس نے بند کر دیا. کہتے ہیں تعمیر کر مطلب یہ ہے کہ وہ محنت کر رہا تھا اس سلسلے میں وہ محنت ختم ہو گئی, مکان کی تعمیر وہیں ہو گئی, محل کی تعمیر وہیں ہو گئی. محنت کرتا رہتا مکان تعمیر ہو جاتا مکمل ہو جاتا, بڑا باراولا ہوتا, بڑا زیبائش والا ہوتا, زیب و زینت والا ہوتا. تو بے نہیں یہ مثال ہے آخرت کے لیے محنت کرنے کی, جو دنیا میں مکان تعمیر کرنے کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. مومن کی زندگی آرام طلبی کے لیے نہیں ہے, خوب سمجھ لیجیے, مومن یہ نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے پیدا کیا. محنت کرتے ہیں ہر ایک کرتا ہے, کوئی اس سے خالی نہیں. جب محنت اور حرکت اس کی چھوٹ جائے گی مر جائے گا. انسان کی زندگی اور صحت کے لیے لازمی محنت, نقل و حرکت, کام کرتے رہنا, ذہنی صلاحیتوں سے بھی کام کرنا اور بدنی اور جسمانی صلاحیتوں سے بھی کام کرنا, جب تک یہ چلتا رہے گا انسان چل رہا ہے, اور جس دن یہ ختم ہو گیا انسان مر جائے گا. جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں محنت کے لیے ہم انسان کو پیدا کیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, محنت کے لیے پیدا کیا ہے, مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, کوئی اس سے خالی نہیں. البتہ محنتوں کا رخ جدا جدا ہے, کسی کی محنت صرف دنیا کے لیے ہے, آخرت کو نظر انداز کر دیا, کسی کی محنت صرف آخرت کے لیے ہے, دنیا کو نظر انداز کر دیا. اور مومن کی محنت اصل میں آخرت کے لیے ہے, پھر دنیا کے لیے, دونوں کے لیے. وہ کسی کو نظر انداز نہیں کرتا, دنیا کے لیے بھی محنت کرتا ہے اور آخرت کے لیے بھی محنت کرتا ہے. مقصود اصلی اس کی آخرت کی محنت ہے, آخرت کی محنت ہے, اور دنیا کی محنت بھی وہ اسی کے ساتھ ساتھ لے آتا ہے. محنت تو ضرور ہے, رخ بدلا سمجھ, محنت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, کرے گا لامحالہ کرے گا, لیکن رخ اس کا بدل دی. رخ اس کا اگر غلط ہو گیا محنت کا, تمام زندگی دنیا کی برباد, اور اس کے بعد تو کوئی زندگی آئے گی نہیں, پھر تو حساب و کتاب نہیں. محنت کا رخ صحیح رہا, دنیا کی زندگی کامیاب اور بامراہ, دوسری زندگی خود اسی پر متفرع ہوگی اور مبنی ہوگی, موقوف ہوگی, وہ بھی اسی کی وجہ سے بہت اچھی اور بہت شاندار ہو جائے گی. مومن کی پوری زندگی محنت کے لیے ہے, آرام طلب کے لیے, اور جب مومن آرام طلب بنے گا, دنیا کی محنت میں آرام طلب بنے گا, دنیا میں اسے زوال ہوگا, آخرت کی محنت میں آرام طلب بنے گا, آخرت میں محروم رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. محنت پر ہی اللہ تعالیٰ نے تمام نتائج اور ثمرات رکھے ہیں, محنت کے بغیر نہیں رکھا. آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, شان اقدس کس قدر بلند و بالا, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ فکر نہ کریں آپ, آپ کا کوئی گناہ نہیں, اور اگر بالفرض ہو بھی تو ہم نے سب معاف کر دی, اور اعلان فرما دیا کہ آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. باوجود کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور پکا آپ کو سنا دیا گیا اور آپ کو بتا دیا گیا, آپ کو یقین کامل بھی حاصل تھا اس کے اوپر کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا, لیکن محنت کا کیا حال تھا اس کا ذرا دیکھ لیجیے, اندازہ لگائیے.
آپ کی محنت آخرت کے لیے کتنی تھی، دنیا کے لیے کتنی تھی، اور کس طریقے سے آپ نے پر مشقت زندگی اس دنیا کے اندر گزاری. سیرت کا مطالعہ کرنے والے، سیرت طیبہ کا اور آپ کے حالات مبارکہ کا مطالعہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ آپ کی کیا صورت حال تھی. فرض نمازیں تو چھوڑیے، اس میں تو آپ کی برابر کوئی پڑھنے والا تھا ہی نہیں. جب رات کو کھڑے ہو جاتے اللہ کے سامنے، حالانکہ رات آرام کے لیے، تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اتنا طویل زمانے تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے، کھڑے سوج جاتے. یہ محنت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ محنت آخرت کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے؟ باوجود ہے کہ بالکل یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے اور اتنے انعامات سے نوازیں گے آخرت میں آپ کو کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ نوازا ہوگا اور نہ کوئی نوازا جا سکے گا، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. اس کے باوجود محنت ایسی کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، قدم سوج جاتے ہیں، قدموں پر ورم آ جاتا ہے، کھڑے کھڑے اللہ کے سامنے. یہ ہے محنت، آخرت کے لیے محنت. دنیا کے لیے بھی آپ محنت کرتے تھے قرآن کے تابع ہو کر، آخرت کے لیے بھی آپ محنت کروایا کرتے تھے. بھارت کے اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ کو محنت کی ضرورت نہیں، مگر آپ محنت کرواتے. مومن کی پوری زندگی محنت ہے، مشقت سے پورا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے. مومن پر اس دنیا میں دو قسم کے حالات آتے ہیں، یعنی عام طور پر یا تو خوشی کے حالات اس پر آتے ہیں یا پھر رنج و غم اور پریشانی کے حالات آتے ہیں. خوشی کے حالات ہوں تو وہ بھی امتحان اور آزمائش، اور اس میں بھی اللہ کی جانب سے صحیح محنت کا مطالبہ. رنج اور غم کے حالات اور پریشانی کے حالات سامنے آ جائیں تو وہ بھی اللہ کی جانب سے امتحان، اور اس میں بھی صحیح محنت کا مطالبہ. قرآن کریم میں یہ مضمون جا بجا پھیلا ہوا، کافر انسان کے سلسلے میں کئی جگہ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً مِنَّا، کہ اگر انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں، یعنی اس کے حالات خوشگوار اور اچھے ہو جائیں. ایک جگہ تو فرمایا نسی ماکان یدعو الیہ، وہ دعا کرنا بھی بھول جاتا ہے. اچھے حالات آ جائیں تو دعا کرنا بھی بھول جاتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ جب انسان پر ہم نعمتیں نازل کریں دنیا میں، یہ کافر کی بحث بات ہو رہی ہے، مومن کی نہیں. قرآن کریم نے کافر کے لیے کہا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اگر ہم اس کے حالات درست کر دیں، اپنی نعمتیں اس کو عطا کرنے لگے، خوب عطا کرنے لگے، تو کیا کرتا ہے؟ ہمیں بھول جاتا ہے اور ہماری باتوں سے، ہمارے احکام سے روح گردانی کر کے پہلو بچا کر نکل جاتا ہے. نَأَى بِجَانِبِهِ، پہلو بچا کر نکل جاتا ہے. یہ خوشی کے حالات ہیں کافر کے لیے، اور اسی کافر کے لیے رنج و غم کے اور پریشانی کے حالات کا نقشہ کیسا ہے؟ ایک جگہ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، تو ہائے ہائے کر کے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہار مر گیا، کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. پھر عرض کر دوں یہ کافر کا نقشہ کیسا ہے, مومن کا نقشہ, مومن کی حالت یہ نہیں.
تو انسان تو ایسا ہے حضرت, دو قسم کے حالات انسان پر آتے ہیں, یا اچھے اور خوشگوار حالات ہیں
یا پریشان کن اور ناخوشگوار حالات ہیں. یہ دونوں قسم کے حالات خاص محنت کا مطالبہ اور تقاضا کرتے ہیں, اور یہ اللہ کی جانب سے ایک امتحان اور آزمائی.
اچھے حالات اگر ہوں
تو وہ تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ بندہ شکر ادا کرے,
بندہ مومن اللہ کا شکر ادا کرے
اور صحیح طریقے سے شکر ادا کرے, یہ نہیں کہ اپنے رب کو بھول جائے, اپنی آخرت سے غافل ہو جائے, اپنی موت کو نظر انداز کر دے,
حساب و کتاب کو چھوڑ دے
اور یہ کہہ دے چند روزہ ایسے کر لو بعد میں دیکھا جائے. یہ مومن کی شان نہیں, مومن کی شان یہ بتائی ہے قرآن کریم نے کہ جب اس کو خوشگوار حالات پیش آتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, شکر ادا کرتے ہوئے سردی میں گر جاتا ہے. اور شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر رکھتا ہے, ان حالات میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتا ہے, ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جو اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب ہو اور اس کے غضب کا سبب ہو. مثال میں آپ کو ایک دے دوں, اگر کیا آپ ناراض ہوں گے لیکن میں کیا کہوں, میں تو حکم سے قرآن و سنت بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, میں اگر اس کے اندر زد میں آ جاتا ہوں تو میرا بھی وہی حکم ہوگا, اور کوئی آتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا. کتنے ارمانوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں شادی کی خوشی عطا فرماتا, کتنی محنتوں کے بعد شادی کی خوشی اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا, بیٹی کی یا بیٹے کی, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم کس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی معصیتیں, نافرمانیاں اور تمام گناہ کبیرہ اسی موقع پر ہم کرتے ہیں, بڑے اہتمام سے کرتے ہیں. تفصیل میں جا نہیں سکتا, وقت ختم ہو رہا ہے. آپ حضرات خوب جانتے ہیں کوئی ایسی بڑی معصیت نہیں ہوتی, نافرمانی نہیں ہوتی, کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہیں ہوتا جو متعلق ہو اس شادی سے کہ جو ہماری اس مجلس میں. یہ شکر ادا کیا ہم نے نعمت کا, نعمت کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے, اور اگر گناہ کر کے معصیت کر کے کفر کریں گے, ناشکری کریں گے, نعمت سلب ہو جائے گی, فراہم کروا دیں گے. تو اگر خوشگوار حالات ہیں اللہ کا شکر ادا کرے جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے, اپنی طرف سے شکر ادا کرنے کے طریقے نئی بات کرے گڑے ہیں وہ سب قرآن و سنت میں متعین کر دیے, اور اگر خدا نہ کرے ناخوشگوار حالات پریشانی والے حالات ہیں تو اس میں مطالبہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اے بندہ مومن اس نے اس پر صبر, ہمارے اوپر بھروسہ ہے اور صبر برداشت کر, اس لیے کہ اس صبر کرنے میں اور اس برداشت کرنے میں اتنے فائدے ہیں حضرت مستقبل میں, اتنی منفعتیں اور اتنے نفے ہیں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا. جو قرآن و سنت کے اندر آئے نقد نفع تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے مومن نے کسی ناخوشگوار حالت پر صبر کیا اللہ کے لیے اس کے گناہ معاف ہونے کی, نقد نفع تو یہ گناہ معاف ہونے کی. اور فائدہ دوسرا جو اس سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے حالات پیش آئے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں, جس کو بھول بیٹھے تھے اب اس کو یاد کرنا شروع کر دی, کتنا بڑا فائدہ ہے.
ایک تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، دوسرے اپنے رب سے لو لگ رہی ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے سیدھا بھاگا ہوا مسجد میں آتا ہے، اور ہونا چاہیے، یہ کوئی غلط بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے. مسجد میں آتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، سبھی کچھ کرتا ہے. کتنا فائدہ اس کے اندر ہوگا اس کے مستقبل کا اور آخرت کا، ہم یہاں اندازہ نہیں لگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھتا ہے مومن کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے گناہوں کی نحوست سے اور گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے گناہوں سے استغفار بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، گناہ معاف ہونے لگتے ہیں. یہ دو فائدے جو اس وقت مختصر وقت میں میں نے بتا ایسے ہیں کہ اس سے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی اس کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں کہ بندے کے اندر یہ حالت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس ناخوشگوار حالت کی یہ چیز پیدا کر دیں. تمہارا حال ناخوشگوار حالت میں صبر کا مطالبہ ہے، اور اسی صبر کے اندر خیر. وقت آ کر ختم ہو گیا بالکل، دوسرا موضوع مؤخر ہی ہو گیا، اس لیے میں اسے یہیں پر بند کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے بڑی التجا کی ہے آپ سے دعا کرنے کی اس موضوع پر کہ ان کا ایک بیٹا ہے انس نام لکھا ہے، 8 سال کی عمر ہے، 4 دن سے اسے یوگا کر لیا گیا. ان کے لیے خصوصیت سے سمیع قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عافیت و سلامتی کے ساتھ، حفظ و امان کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ جلد سے جلد والدین کے ساتھ کرتا. غور صاحب نے لکھا ہے کہ والدہ صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. یہ غور صاحب نے لکھا ہے، نصیب نام لکھا ہے کہ میری اہلیہ کا دل سے دل کا آپریشن ہونے والا ہے، آپریشن کی کامیابی اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا ہے. اور ایک اور شاعر نے لکھا ہے کہ محمد راجو جو پچھلے 15 ماہ سے کنواں میں ہے، کنواں پتہ نہیں کیسے ہے.